بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے بیان کر رہے ہیں، اور ہم پہنچے تھے الدرس الثالث عشر، صفۃ الصلاۃ، نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ. آج کے درس میں ہم نماز نبوی بیان کریں گے. نماز نبوی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کس طریقے سے انہوں نے نماز کے طریقے کو سمجھا، اور پھر امت تک اس نماز کو مکمل بہترین طریقے سے پہنچا دیا. آج کے درس میں ہم جاننا چاہتے ہیں، نمبر ایک، صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الدلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت دلیل کے ساتھ. نمبر دو، الصفات الواجب والمسنون فی الصلاۃ، جو واجب صفت کیا ہے اور مسنون صفت کیا ہے. نمبر تین، کیفیت الاتیان بالصلاۃ علی الوجہ الاکمل، کامل طریقے کی نماز کا کون سا طریقہ ہے، کامل الاتیان، آنا، لے کے آنا یا کرنا، مسنون سنت سے، مسنون واجب اور مسنون طریقہ، پھر کامل نماز کون سی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لما للصلاة من مكانة عظيمة فقد اهتم الشرع ببيانها تفصيلا، جبکہ نماز کی ایک عظیم جگہ تھی شریعت میں، تو شرع نے اس کے بیان میں تفصیل بیان کی ہے. والقدوة المطلقة فيها، اور مطلق قدوة، اس میں بہترین نمونہ مطلق طور پہ کون ہے؟ هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بہترین نمونہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، مطلق بغیر کسی قید کے مکمل طریقے سے. الذي كان يصلي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھتے تھے، ويأمر المسلمين بالاقتداء به، اور مسلمانوں کو حکم دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں، به قائلا، یہ فرماتے ہوئے، صلوا كما رأيتموني أصلي، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 631. ومن خلال النصوص الكثيرة، اور بہت سارے نصوص، بہت سارے دلائل کو دیکھنے کے بعد، يمكن ان نجمل صفة الصلاة فيما يلي، ہم اجمالی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہیں مندرجہ ذیل طریقے سے. صفۃ الصلاۃ، نماز کا مسنون طریقہ، نمبر ایک، یقف من اراد الصلاۃ مستقبلا القبلہ، یقف کھڑا ہو جائے، من اراد الصلاۃ، جو نماز کا پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے. اچھا، تو اس میں پہلی بات ہے یقف، کھڑا ہونا، تو نماز کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے. اس کی دلیل یہاں پہ بیان نہیں ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی دلائل صاف بیان کرتے رہیں تو بہتر ہے, وغیرہ اگلے درس میں پھر ارکان اور واجبات اور سنتوں کی بات آئے گی تب بھی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تب بھی ہم یہ بیان کریں گے کہ اس کی دلیل کیا ہے. بہرحال ابھی ساتھ ساتھ تاکہ یاد ہو جائے یہ یاد کرتے رہیں. کھڑے ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین, اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یہ عام دلیل ہے. اور اس کی خاص دلیل صحیح بخاری کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے سوال کیا تو نماز کیسے پڑھیں, بواسیر کی تکلیف تھی انہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل قائما, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر نہیں کر سکتے تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھو, اگر نہیں بیٹھ کے پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھو, مستقبل القبلہ قبلہ کی طرف رخ کر کے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسیء صلاته, جس شخص نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی ان کو حکم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مستقبل القبلہ, قبلہ کی طرف رخ کرو پھر تکبیر تحریمہ پڑھو, یہ وہی سے بخاری کی روایت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں مستشعرا وقوفه بین یدی اللہ تعالی, وہ اس فیلنگ کے ساتھ اس احساس کے ساتھ کھڑا ہو جائے کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہے, خاص چین فی صلاتہ, اور خشوع کو اپنے دل میں جگائے خشوع کے ساتھ. پھر یہاں پر نیت کی بات نہیں ہوئی, یہ آپ ایڈ کر لیں, وہ ناو یعنی صلاح, اور نیت جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں دل میں ہوتی زبان سے نہیں ہوتی. شاید شیخ صاحب نے بیان نہیں کیا یہاں پہ کہ ظاہر کھڑے ہونا اور قبلہ کی طرف رخ کرنا ہی نیت ہے, لیکن اس وقت نیت کا تعین کرنا کہ کون سی نماز ہے دل میں کافی ہے, کہ ظہر کی ہے عصر کی ہے فجر کی, کون سی نماز ہے دل میں اپنی نیت کی تعین کر لیں. اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ويرفع يديه الى حذو منكبيه او اذنيه ويقول الله اكبر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے کندھوں کے برابر تک یا کانوں کی لو کے برابر تک, کندھوں کے برابر تک اٹھانا, اور یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ انگلیاں کیسے ہونی چاہیے, انگلیاں جو ہے نارمل طریقے سے کھلی رکھیں اس طریقے سے, نہ اس میں خم ہونا چاہیے اور نہ اس میں زیادہ اس طریقے سے, بعض لوگ کرتے بالکل کھول دیتے, سمپل سے ایسے ہاتھوں عام طریقے سے اسے سیدھا کریں کندھے کے سامنے یا کان کی لو کے برابر تھوڑا سا اوپر. اس کا مطلب نہیں کہ یہاں پہ, یہ غلط ہے. آپ دیکھتے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, یا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, سب طریقے غلط ہیں, سنت کے خلاف ہیں. تو صحیح طریقہ جو ہے کندھے, یہ کندھے کندھے کے سامنے یا تھوڑا سا اوپر, یہ یعنی یہ جو ہے آپ کی انگلی جو ہے کان کلو کے برابر ہو یا کندھے کے, یہ تھوڑا سا فرق ہے بس. دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. کندھوں تک کے جو روایت ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے, بخاری مسلم کی دونوں کی روایت ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے, تو دونوں ثابت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ویقول اللہ اکبر, اللہ اکبر کا مطلب ہے یہاں پہ تکبیر تحریمہ, تو تکبیر تحریمہ کی دلیل صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. تو نماز کا آغاز تکبیر سے ہوتا ہے, اسے کہتے تکبیر تحریمہ. با شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم يجعل يده اليمنى على اليسرى على صدره أو يقبض اليسرى باليمنى. ثم يجعل يده اليمنى على اليسرى. دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھے. کہاں پہ رکھے؟ على صدره, صدره سینے پر. یہ او يقبض اليسرى باليمنى, یا جب تکبیرۃ تحریمہ پڑھ لے تو دائیں ہاتھ کو ایسے بائیں کو دائیں سے پکڑے اور اوپر اٹھا لے. یہ دونوں طریقے درست ہیں. اور صدر ہی کے مطلب کیا ہے؟ بعض سمجھتے صدر یہ ہے, یہ بات درست نہیں ہے, یاد رکھیں. یہ نحر ہے, یہ گلا ہے, یہ درست نہیں ہے. صدر معروف ہے, یہ جو ہڈی ہے گردن کے نیچے والی جہاں شروع ہو رہی اس سے لے کے جہاں تک یہ ہڈی ختم ہو رہی ہے, جہاں سے پیر شروع ہو رہا ہے, یہ حصہ صدر کا ہے. تو یہ جگہ جو ہے, کیونکہ بعض روایت میں ناف کے اوپر بھی آیا ہے, ناف کے نیچے والی روایت سارے ضعیف ہے, یاد رکھیں. ناف کے اوپر والی روایات جو ہیں وہ اور سینے والی روایات صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں, اور جو ناف کے اوپر والی روایات ہیں صحیح ہیں تقریباً ساری. تو علماء فرماتے ہیں کہ ناف کے اوپر کا مطلب ہے صدر, لیکن صدر کا مطلب وہ نہیں جو گردن کے قریب ہو. صدر کا مطلب یہ ہے کہ ناف سے اوپر اور نحر سے نیچے, گردن سے نیچے ہے. اور اس کی دلیل میں ابن خزیمہ کی روایت میں ایسا اس سند کے ساتھ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھے. میں صرف ایک ایک روایت بیان کر رہا ہوں, ورنہ درائل اس کے بہت آپ کتاب الصلاح دیکھنا صحیح بخاری مسلم میں یا صحیح ستہ میں, آپ کو تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ روایات کی. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں وَيَخْفِضْ رَأْسَهُ وَيَجْعَلْ نَظَرَهُ إِلَى مَكَانِ سُجُودِهِ ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ. یہ جو دعا ہے اسے کہتے دعاء الاستفتاح, اور یہ صرف ایک دعا نہیں ہے, دوسری بھی دعائیں ہیں. جزاك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. اور دوسری جو دعا معروف ہے وہ یہ ہے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. یا اللہ تو پاک ہے, ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے, تیرے بزرگی بلند ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 243, اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں ثم یقول بعد ذلك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو داود میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا آغاز کرتے تو پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمز ونفقہ ونفثہ. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے, شیطان مردود کے شر سے, اس کے خطرے سے, اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جو رکن ہے, سورہ فاتحہ میں پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے دعا استفتاح, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا فرماتے ہیں وبعد ذلك. اچھا, یہ جو ہے سرن, یہ جو ہم نے کہا ہے اعوذ دعا استفتاح ہے یا استعاذہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سب سرن, سر کا مطلب ہے ہاں دھیمی آواز میں، سر کا مطلب ہے اپنے دل میں لیکن زبان کی حرکت کے ساتھ، دل مطلب یہ نہیں ہے کہ زبان حرکت نہ کرے، پہلے بیان کر چکا ہوں، سر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف دل میں اور آپ کی زبان حرکت نہ کرے، یہ غلط مفہوم ہے، سر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زبان سے پڑھے ایسی آواز میں جو آپ کو سنائی دے، بس اپنے ذہن کے اندر جو آپ کو سنائی دے، اسے سر کہتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں وبعد ذلك يقرا الفاتحه، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، صحیح بخاری میں اور دوسری روایات میں متفق علیہ حدیث ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. یاد رکھ سورہ فاتحہ رکن ہے، جیسے کہ آگے بیان کریں گے، ہم دلائل بھی بیان کریں گے، سورہ فاتحہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور یہ بھی بیان کریں گے انشاءاللہ کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ رکن نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ رکن ہے ان کے پاس کیا دلائل ہیں، اور قول راجح کیا ہے. قول راجح جو ہم جانتے ہیں وہ یہی ہے، جیسے کہ علماء کا، ہمارے علماء کا اقوال کے اقوال میں ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ رکن ہے، چاہے نماز سری ہو یا جہری ہو، چاہے آپ منفرد ہو یا مقتدی ہو امام کے پیچھے، تو آپ نے سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں جب ارکان بیان کریں گے تو اس میں تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. شیخ فرماتے ہیں ثم يقرأ المصلي بعد الفاتحة السورة او بعض ما تيسر من القرآن في ركعتين الاوليين، اس کے بعد سورہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ، کوئی بھی سورت پڑھ لے، یعنی چھوٹی سی سورت، او بعض ما تيسر من القرآن في ركعتين الاوليين، یا کچھ بھی قرآن مجید میں سے جتنی اس کے لیے آسانی ہو پڑھ لے. اچھا، جو بسملہ ہے ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھنے کی ویسے بھی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ سے پہلے بھی یعنی بسملہ پڑھتے، مسلم میں بن خزیمہ میں روایات ہیں، اور دونوں ثابت ہیں کہ جہرن بھی پڑھتے تھے اور سرن بھی پڑھتے تھے. تو اگر نماز آپ پڑھتے ہیں جہری نماز، بعض اوقات آپ بسملہ پڑھنے ساتھ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ دعائے استفتاح، استعاذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسملہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن پڑھتے تھے، یہ معمول رہا. کیونکہ اگر بعض اوقات آپ سنیں کسی کو، کسی امام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، تو کوئی نکیر کی بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طریقے سے پڑھتے تھے. جی جی سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ سورت آغاز شروع سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گے، اگر کہیں درمیان سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے دل میں پڑھیں گے، یعنی دل کا مطلب یہ ہے کہ سرن. پھر شیخ فرماتے ہیں یجہر بالقراء فی الفجر وفی الرکعتین الاولی من المغرب والعشاء، ابھی سارا کچھ قیام کی حالت میں ہو رہا ہے، یجہر بالقراء فی الفجر، فجر کی نماز میں اور مغرب العشاء کی پہلی دو رکعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہرن قراءت کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحیح بخاری مسلم کی روایات اور سنن کی روایات میں. پھر ایسا فرماتے ہیں ثم يرفع يديه ويكبر راكعا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی کندھوں تک، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے، ويكبر راكعا، اور تکبیر پڑھے رکوع کرتے ہوئے، یعنی اللہ اکبر، یعنی دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں تک، پھر رکوع پہ جاتے ہوئے یہ کہنے اللہ اکبر تکبیر. اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں كان يرفع يديه حذو منكبه وإذا كبر للركوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے, رفع دین جو ہے رکوع سے پہلے یا رکوع کے سر اٹھانے کے بعد یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور اس کی دلیل میں سے مسلم کی روایت بیان کرتے ہیں سرکش گھوڑ والی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ التحیات میں بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ التحیات کی روایت میں ہے اور عام مطلق رفع دین نہیں ہے جو رکوع سے پہلے ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو بیان کیا تو کس باب میں بیان کیا؟ تشہد کے باب میں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی فہم بہت ضروری ہے. اگر ہر انسان اپنی فہم کے مطابق دلائل پیش کرتا رہے پھر غلطی کا زیادہ چانس ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سلف صالحین کے مفہوم سے تو پھر یہ جو خدشات ہیں اور جو مسائل ہیں یہ حل ہو جاتے ہیں آسانی سے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا صحابہ رفع دین کرتے تھے یا نہیں؟ اگر نہیں کرتے تھے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے, یہ بات منسوخ ہو چکی ہے, یہ عمل جو منسوخ ہو چکا ہے. لیکن اس کے برعکس ہمیں یہ ایسی روایات ملی ہیں جن سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع دین کرتے تھے. اس کی دلیل میں ابو داؤد میں حدیث نمبر 730 اور 731. سیدنا ابو حمید اسرائیل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 10 صحابہ کے سامنے انہوں نے یہ فرمایا کہ میں تم سب سے بہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتا ہوں. وہ تعجب ہوا اور کہا ہمیں پڑھ کے دکھائے. انہوں نے نماز کا آغاز کیا اور مکمل نماز پڑھی صحابہ کرام کی موجودگی میں اور رفع دین فرمایا. اس روایت میں موجود ہے حدیث نمبر 730-731 ابو داؤد میں. اور رفع دین کیا جب رکوع کی باری ہے, رکوع سے پہلے اور رکوع کے سر اٹھانے کے بعد, رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع دین کیا. حدیث کے آخر میں صحابہ کرام فرماتے ہیں, 10 صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بہترین طریقے سے پڑھتے ہیں. تو 11 صحابہ کی گواہی ہے. وہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے واقعہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا واقعہ نہیں ہے. تو اگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع دین کرتے تھے تو پھر آج ہم کیوں نہ کریں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ میرے امام نے رفع دین نہیں کیا یا فلان عالم نے نہیں کیا؟ اور وہ عالم یا امام جتنی بھی عظمت والا امام ہے, جتنی بھی اس کی قدر و قیمت ہے امت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کبھی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے اور ہر قلم پڑھنے مسلمان کا ایمان ہے. وہ مخالفین بھی جانتے ہیں الحمدللہ اس چیز کو, لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ امام صاحب خود فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا وہی مذہب ہے. تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا ہے, تو اسی پہ عمل کرنا چاہیے. قیامت دن امام نہیں آ کے ہمارے گردن آزاد کرائیں گے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہر مسلمان ہر انسان نے بغیر ترجمان کے سوال جواب ہوگا وہاں پہ, تو آپ نے جواب دینا ہے. یاد رکھیں کہیں آپ کی یہ کہیں آپ کی اندھی تقلید آپ کو کسی پریشانی میں نہ ڈالے قیامت کے دن. یاد رکھیں جیسا فرماتے ہیں اب رکوع تو ہم نے کر لیا ہے, رکوع کا طریقہ صحیح کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ, اپنے دونوں ہاتھ, دونوں ہتھیلیاں یعنی اپنے گھٹنوں پہ رکھ لے, مُفَرَّجَتَيْهِ الْأَصَابِعِ, اور انگلیں جو ہیں وہ کھلی ہونی چاہیے, كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا, جیسا کہ انسان اپنے قبضے میں کوئی چیز لیتا ہے یہ قابض ہوتا ہے اس طریقے سے, كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا, وَيُسَوِّي ظَهْرَهُ وَرَأْسَهُ, اپنی کمر اور سر کو سیدھا رکھے. میں آپ کو کوئی ہے والنٹیئر, میں خود کھڑا ہو جاتا ہوں. میں کر دوں وہ اندر آواز نہیں جائے گی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو قیام پہلے تو شروع سے کر کے دکھائیں. تکبیر تحریمہ اس طریقے سے آپ اس طرف چہرہ کریں نا, ٹھیک ہے. پھر ٹھیک ہے, پھر رکوع میں جانے کے لیے ٹھیک ہے. اب اس طریقے سے رکوع جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے انگلیاں کھلی ہوئی ہیں اور اس یوں لگے جیسے کہ آپ نے گھٹنے کو پکڑا ہوا ہے, کمر سیدھی اور سر بھی سیدھا ہونا چاہیے. سر نیچے نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی سر اوپر ہونا چاہیے. نہیں آپ سیدھے کریں نا, بازو سیدھے کریں, تھوڑا نیچے ہو تو ہو گیا. ہاں جزاک اللہ خیر. جی ہاں, یہ جو ہم بیچ میں بعض لوگ اسے کرتے ہیں ڈھیلا کر دیتے ہیں, دیکھا رکوع ہو جاتا ہے. یہ جو طریقے یہ سنت ہے, جیسے نماز سننے میں بات ہم بیان کریں گے. جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں بہترین طریقے سے نماز نبوی, تو اس میں نماز کے ارکان واجبات اور سنتیں بھی بہترین طریقے سے ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ نماز کا مکمل اجر ملے. ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن عبادت کے کیا ہمیں اجر مکمل ملتا ہے, کیا ہم جانتے ہیں نہیں جانتے, کیا خیال ہے؟ عبادت کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم اگر بہترین طریقے سے عبادت کریں ارکان واجبات اور سنتوں کے ساتھ, پھر تو ہمیں امید اللہ تعالیٰ سے تو مکمل اجر ملے گا. کوتاہی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اب بعض لوگ جلدی میں کرتے ہیں اور ان کے یا تو ہاتھ ایسے ہوتے ہیں بالکل بند, نماز تو ہو گئی ہے کیونکہ آپ کو رکوع ہو گیا, یا کمر تھوڑا اوپر ہوتی ہے کمر تھوڑی نیچے ہوتی ہے, سر اوپر ہوتا ہے سر نیچے ہوتا ہے, دیکھیں نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن جو اللہ تعالی نے نماز کے لیے ایک اجر مقرر کیا ہے کیا وہ ہم نے پورا پا لیا یا نہیں, سوال یہ ہے. جزاک اللہ خیر. ثم یقول, پھر وہ یوں کہے سبحان ربی العظیم, پھر رکوع میں کہے سبحان رب العظیم, اور تین مرتبہ ثلاثا سبحان رب العظیم. ثم يرفع ويقول, امام منفرد, امام اور منفرد دونوں جب سر اٹھائیں کیا کہیں گے؟ سمع الله لمن حمده, ويقول الجميع, اور سب کہیں گے, یعنی امام منفرد اور مأموم مقتدی بھی یوں کہے گا, ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ایک مرتبہ سبحان رب العظیم تو تین مرتبہ ہے, پانچ سات مرتبہ پڑھیں تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ممانعت نہیں ہے, لیکن ایک مرتبہ کم سے کم ہے. کیونکہ اطمینان ہم آگے بیان کریں گے, اطمینان جو ہے وہ نماز کے لیے رکن ہے. اطمینان تب ہوتا ہے جب کم سے کم آپ تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ کہہ کہ ایک مرتبہ کافی سے ایک مرتبہ پڑھ لیں تو رکوع میں جاتے ہی سبحان رب العظیم کہہ کے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اطمینان پورا نہیں ہوا اور نماز باطل ہو گئی. یاد رکھیں اطمینان نماز کا رکن, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا, اس کی دلیل, اب دلیل پہ آتے ہیں جو میں نے باتیں بیان کی ہے کہ کمر سیدھی رکھنی ہے, سر اونچا ہو نہ نیچے ہو, اور ہتھیل گھٹنوں پہ رکھنی, یہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. ہاتھ کی انگلیاں کشادہ رکھیں, ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. دونوں ہاتھوں کے بازو جو سیدھے یعنی تان کر رکھیں, اس میں خم نہ ہو, یہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے, یہ اسی روایت حدیث نمبر 731 میں آیا ہے. گھٹنوں کو پکڑنے کی دلیل جو ہے ترمذی کی روایت میں آیا ہے حدیث نمبر 260 میں. اور جو کوہنیاں ہیں یہ آپ کے پیٹ سے دور ہونے چاہیے, لگی نہیں ہونی چاہیے رکوع کے وقت, یہ یاد رکھ. جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے یہ جو کوہنیاں ہیں یہ بالکل جسم سے دور تھی, پیٹ سے دور تھی, اس طریقے سے. اور یہ بھی ترمذی کی روایت میں ہے اسی حدیث میں جو ابھی بیان کی ہے. اب سبحان رب العظیم یعنی میرا رب عظیم ہر عیب سے پاک ہے, سبحانہ یعنی ہر عیب سے پاک, عظیم عظمت والا. اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور تین بار پڑھتے تھے, ابو داؤد کی روایت میں آیا اور ابن خزیمہ کی روایت میں آیا ہے. سبحان رب العظیم پڑھتے ہیں, ایک یہ دعا. دوسری دعا ہے سبحانہ, سبحان اللہ وبحمدہ بھی ثابت ہے. تیسری دعا ہے سبحانک وبحمدک لا الہ الا انت, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سے مسلم کی روایت میں آیا ہے. دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے. سبوح القدوس رب الملائکہ والروح, اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظم, یہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اللهم لك رکعت وبك آمنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي, یہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہ مختلف سے اذکار ہے, جو زیادہ مشہور ہے سبحان رب العظیم ہے. اگر آپ باقی یاد کرنا چاہیں تو اچھا ہے, کبھی یہ پڑھ لیا کریں کبھی وہ پڑھ لیا کریں. اس تنوع کا فائدہ کیا ہے؟ سنت, ساری سنتوں پہ عمل کرنا نمبر ایک. نمبر دو, سنت کی حفاظت, سنت محفوظ رہے گی. ورنہ اگر صرف ایک ہی عمل کرتے رہیں گے باقی سنتیں بھول جائیں گے کہ یہ بھی حدیث, یہ بھی ہم بھول جائیں گے, تو حدیث پہ عمل ہوگا. تیسری بات ابعاد الملل, کہ انسان جب ایک ہی چیز پڑھتا رہتا ہے تو اس کی نفس جو اکتا جاتی ہے, پھر عبادت میں وہ مزہ نہیں آتا. بعض وقت انسان کا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو نماز میں کنسنٹریشن کے لیے کیا بہترین طریقے سے مکمل عقل مندی کے ساتھ سمجھ کر نماز پڑھیں, تو بعض وقت تنوع کر لیا کریں. ہو جائے گا, ہاں ایک دفعہ نہ پڑھے ہو جائے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ مشہور اور معروف ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دونوں کو جمع کر دیتے ہیں. جب امام لمبا رکوع کرتا ہے خاص طور پہ صلاۃ القیام میں رمضان میں, تو پھر آپ دو, ایک یا دو سے زیادہ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جی جب رکوع میں آپ ہوں گے تو آپ کا سر جب سیدھا ہوگا تو جہاں پر آپ کا سر سیدھا وہیں پہ دیکھیں گے آپ. اگر پیروں کو بیچ میں دیکھیں گے تو آپ کا سر میں جھک جائے گا سر آپ کا, اور سر جھکانا خلاف سنت ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, یہ کون پڑھے گا؟ یہ امام اور منفرد, مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھے گا. یاد رکھے جو مقتدی ہوتا ہے امام کے پیچھے وہ سمع اللہ لمن حمدہ نہیں پڑھے گا. امام کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ, اور اگر آپ اکیلے کوئی سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا ولک الحمد آخر تک جو دعا ہے وہ سب کہیں گے, تینوں کہیں گے, امام ہے منفرد ہے یا مقتدی ہے. سمع اللہ من حمدہ کا کیا ترجمہ ہے, کیا مطلب ہے؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. اس کے بعد پھر یہ بھی مسنون ہے کہ مقتدی امام اور منفرد یہ بھی پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے, بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. جیسے بخاری کی روایت میں ہے, اور یہ جو روایت ابھی شیخ صاحب نے بیان کی ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لك ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد, اللہ نے سن لی اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی, اے ہمارے اللہ تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے, آسمانوں زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے. سے مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 476. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ویستحب ان یضع یدیہ علی صدرہ كما فعل في قيامه بعد الركوع. اب رکوع کے سب رکوع کی وجہ ہم سر اٹھاتے اور کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہاتھ کہاں پہ رکھنے چاہیے؟ ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے یا ہاتھ سینے پہ رکھنے چاہیے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو قول راجح ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھنے چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے بعد, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھتے. علماء نے یہ کیسے اخذ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اس وقت جب تک ہر جوڑ اپنی جگہ پہ نہ واپس چلا جائے, اور جب قیام کرو تب بھی اطمینان کے ساتھ قیام کرو جب تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس نہ چلا جائے. تو اس میں اختلاف ہوا ہے. اب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس جائے کیسے ہوگا؟ کیا ہاتھ کو سیدھا چھوڑنے سے ہوگا یا ہاتھ کو پھر وہی سینے پہ باندھنے سے جیسے پہلے بیان کیا, جو رکوع سے پہلے والی حالت تھی؟ اس میں اختلاف ہے, کیونکہ اگر واضح روایت کبھی مل جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کہاں پہ ہاتھ باندھا تھا, باندھا تھا یا نہیں باندھا, بات ختم تھی, جھگڑے ختم تھا, تو یہ کہیں پہ ثابت نہیں ہو سکا. کس روایت میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد جب سر اٹھا اپنا ہاتھ کہاں پہ رکھتے؟ تو جو اختلاف علماء کا ہوا اور یہ قوی اختلاف ہے, یہ اس روایت کو سمجھنے سے ہوا ہے. تو جن لوگوں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑنے چاہیے, انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ نماز سے پہلے کی حالت کیا ہے, ہاتھ نیچے ہے نا, نماز سے پہلے کی حالت کیا ہے؟ نیچے ہے. تو جب قیام کی حالت ہوتی ہے تو ہاتھ ہم چھوڑ دیتے ہیں اور ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے جیسا کہ رکوع سے پہلے والی حالت تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں تکبیر تحریمہ سے پہلے تو ٹھیک ہے ہاتھ نیچے ہیں جہاں پر بھی, آپ کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو اب تکبیر تحریمہ شروع کرتے ہیں نماز, تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, تب آپ کے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ سینے پہ ہوتے ہیں, آپ نہیں چھوڑتے ہاتھ. اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی مختلف صورت ہوتی ہے اور ہاتھ کی مختلف صورت ہوتی ہے. جب آپ کھڑے ہیں تو ہاتھ سینے پہ, جب رکوع پہ ہیں تو ہاتھ دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ, جب آپ سجدے میں ہیں تو دونوں ہاتھ زمین پہ, جب آپ تحیات پہ بیٹھتے دونوں ہاتھ رانوں پہ, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو قیام میں ایک ہی چیز ہے, رکوع میں ایک ہی حالت ہے, ہر نماز میں, سجدے میں ایک ہی حالت ہے اور سجدے کے بعد اس کے بیٹھنے میں بھی ایک ہی حالت ہے. تو قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے؟ سینے پہ. اور ہر جو اپنی جگہ واپس چلا جائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ رکوع سے پہلے والا حالت تھی, قیام میں آپ اس طریقے سے آپ قیام میں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے جو جوڑ ہے جیسے کہ پہلے تھے رکوع سے پہلے ویسے واپس آ جائے. اور یہ قول راجح ہے واللہ اعلم, یہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے علماء بھی اسی قول کو لیتے ہیں. علامہ البند رحمۃ اللہ علیہ کا قول مخالف ہے, ان کے نزدیک ہاتھ باندھنا جو ہے جائز نہیں, بدعت ہے, بلکہ تو ان کی اپنی رائے ہے. برہا میں نے اس لیے میں نے کہا یہ قوی اختلاف ہے. جو شخص ہاتھ باندھنا چاہے درست ہے, جو ہاتھ چھوڑنا چاہے درست ہے, اور جو قول راجح ہمیں سمجھتا وہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے چاہیے سینے کے اوپر, واللہ اعلم. اس سے یہ بھی فائدہ ہے طالب علم کو کہ اختلاف مختلف قسمیں ہیں. بعض اوقات ایسے اختلاف ہوتے ہیں جس میں خاموشی گنجائش نہیں ہوتی, چاہے اختلاف کرنے والا کتنے بڑا امام کتنے بڑا عالم کیوں نہ ہو. اور یہ وہ اختلاف ہے جو ایک بنیادی مسئلہ کے متعلق ہو, یعنی عقیدے کا کوئی مسئلہ ہے یا نماز کی بنیادی مسائل میں سے کوئی مسئلہ ہو. یعنی اس میں کیا فرق ہے کہ ہاتھ جو ہے سینے پہ رکھے یا چھوڑ دیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, فرق ہے کہ نہیں؟ یا اس میں کیا فرق ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یا غوث مدد اور کوئی شخص کہتا ہے نہیں کہنا چاہیے شرک ہے, کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ تو مسائل سب برابر نہیں ہوتے شریعت میں. یا غوث مدد کہنے والا جو ہے وہ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے, چاہے وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا, اپنی زبان سے تو وہ ایک اللہ کے بزرگ کے ولی کو پکار رہا ہے اس نیت سے کہ یہ واسطہ ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ قریب اسے کر دے گا. اب کسی سے پوچھنا یہی کہتے کہ نہیں کہتے, لیکن حقیقتاً کیا ہے, وہ یہ جانتا ہے جو کہہ رہا ہے, وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کی حالت کہاں کیا ہے. المقال کچھ اور ہے والحال کچھ اور ہے. حالت اس کی کیا ہے؟ جب انسان کہتے ہیں غوث مدد, اس کی حالت یہ ہے کہ اس نے جانتے ہوئے یا انجانے میں. یہ کہہ رہا ہے کہ غوث تو مشکل کشا ہے, تو حاجت روا بھی ہے, تو سنتا بھی ہے, تو سب کی سنتا ہے, ہر وقت میں سنتا ہے, ہر زبان کو سنتا ہے, تمہیں نیند نہیں آتی, تمہیں اونگ نہیں آتی, تو سب کی پوری کرتا ہے, ہر وقت پوری کرتا ہے, تو حی ہے, تو قیوم ہے آخر تک. یعنی اس نے انجانے میں صفات ربوبیت, صفات الوہیت و اسماء و صفات غوث کے لیے صرف کر دی ہے. یعنی شرک کی انتہا, شرک فی الربوبیہ و شرک فی الوہی و شرک فی الاسماء و صفات. وہ کون سی ذات ہے جسے اونگ نہیں آتی, جسے نیند نہیں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. کون ہے؟ سورہ آیت کرسی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اس بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے. اس کو ماحول نے بچپن سے یہی چیز بتائی ہے کہ یا غوث مدد کہنا, عین توحید ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ولی کو جب آپ پکاریں گے تو وہ آپ کے لیے ایک ذریعہ بن جائیں گے, ایک وسیلہ بن جائیں گے, جو اللہ آپ کی پکار, آپ کی ڈیمانڈ, جو بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے حل کروائیں گے. لیکن وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا کہ وہ کس مصیبت میں پڑ گیا ہے, وہ کہاں پہ جا رہا ہے. میں بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ وہ بیچارہ ہے تو اسے کوئی سوال نہیں ہوگا, یاد رکھیں, مطلب یہ نہیں ہے اس کا. مطلب یہ ہے کہ اس کی حالت تو دیکھیں, وہ دنیا میں ڈاکٹر انجینئر ہوگا وہ, لیکن دین کے معاملے میں بیچارہ ہے, مسکین ہے, وہ فقیر ہے, کچھ نہیں, اس کے پلے کچھ نہیں ہے. کتنی دنیا میں ڈاکٹر انجینئر ہیں جو یہ کہتے ہیں غوث مدد. بس اس کو چھوڑیں, انڈیا میں آپ جائیں, بڑے بڑے پروفیسر ہیں, میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں میڈیکل میں, بت پرست رام کے سامنے حاجوں کے سر جھکے کھڑے ہوتے, مانگ رہے ہوتے. اب کہاں عقل ان لوگوں کی؟ یہ مسکین فقیر ہیں, تو پھر مسکین فقیر کون ہے؟ وہ پیسے والا فقیر مسکین نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں, یہ ان سے بڑے مسکین ہیں, یہ ان سے بڑے فقیر ہیں. لیکن سوال ہوگا قیامت کے دن. تو ایسے معاملے میں اختلاف جو ہے وہ حق ہے, واجب ہے, فرض ہے, اس میں خاموشی نہیں اختیار کر سکتے ہم. کیونکہ شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دیتا ہے, اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے. نعوذ باللہ من جہنم. اللہ ہم سب کو آزاد فرمائے, اور ہم سب پر رحم فرمائے, اور قرآن سنت کو سمجھنے, توحید اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا مسئلہ سورہ فاتحہ کے متعلق جو ہے وہ اگلے درس میں تفصیل بیان کروں گا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی ہے, اور صحابہ کرام کی سمجھ بھی کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں. اب وہ کون سی نماز ہے جو سورہ فاتحہ کے بغیر ہوتی ہے؟ اگر نماز ہے تو سورہ فاتحہ ہے, ورنہ نماز نہیں ہے. واضح الفاظ ہے, کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت ہے, جب قرآن مجید سنو تو خاموشی سے سنتے رہو, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. خاموشی سے انصات کرو, اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, بات آپ کی درست ہے. یہ آیت عام ہے, اس کی تخصیص جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے کر دی. اس کے آگے دیکھے, وہ کہتے ہیں نہیں, اچھا سری نماز میں تو ٹھیک ہے, بعض علماء کہتے ہیں جہری نماز میں نہیں. ہم کہتے ہیں سری میں, جہری میں سب میں پڑھنی ہے. اور سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت سے سوال کیا گیا, تو ہم کیسے پڑھیں؟ امام کے پیچھے ہوں؟ کیا فرمایا؟ صلی بہا فی نفسک, اقرا بہا فی نفسک, اپنے نفس میں پڑھ لیا کرو. اس لیے ہم کہتے ہیں سلف صالحین کی سمجھ بہت ضروری ہے, چاہے مسئلہ فقہ کا ہو, چاہے مسئلہ عقیدے کا ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا, شریعت کا, کیونکہ وہی ایک درمیان میں ذریعہ ہیں جنہوں نے ہم تک اس دین کو پہنچایا. تو حق بھی انہی کا بنتا ہے کہ ہم انہی کے راستے پہ چلیں. اس لیے ایک شخص نے باتوں میں ایسے کہتے ہیں, یار آپ عجیب سی بات کرتے ہیں, اب جب عقیدہ کا درس شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب رٹا لگایا ہوا ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے. جب آپ فقہ کی بات کریں تو کہتے ہیں آسان فقہ کا درس ہے, کتاب سنت کی روشنی سلف صالحین کے مفہوم سے. تو کتاب سنت کافی نہیں ہے کیا؟ یہ بعد میں بار بار سلف کا کہنا, یہ نئی بات کہاں سے لے کے آئے ہو؟ امت پہ تو صرف دو ہی چیزیں قرآن و سنت ہیں. میں نے کہا دیکھیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اب بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ انجانے میں آپ کر رہے ہیں, آپ کو علم نہیں ہے. چیزیں دونوں چیزیں تین ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, اور ان کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی سمجھ ضروری ہے. اب دین ہمارے اوپر فرض ہے. کہتے ہیں نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے قرآن ہے اور سنت ہے, دونوں کو تھامے رکھو, کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سراخوں پہ ہے. یہ کس کا فرمان ہے کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی, 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا؟ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ جو میرے صحابہ کا لفظ ہے کیا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھولے سے کہہ دیا, ان کے منہ سے نکل گیا, یا اس لفظ کا کوئی وزن بھی ہے, کوئی اہمیت بھی ہے؟ کیا خیال ہے, کوئی وزن ہے یا ویسے ویسے کہہ دیا؟ اس کا وزن ہے میرے بھائی, یہ دین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یاد رکھیں قرآن مجید کی آیت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات دین متعلق کرتے ہیں وہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری امت تک اس پیغام کو پہنچا دو کہ آپ کی امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا, وہ فرقہ وہ ہوگا علم انا علیہ, کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن صرف اتنا تک نہیں, وہ اصحابی اور میرے صحابہ, تو اب کتنی چیزیں ہوں گی؟ قرآن ہے, سنت ہے, اور سلف کا اور سلف صحیح کی سمجھ ہے. جنہوں نے بھی سلف صحیح کی سمجھ کو پسے پچھ ڈال دیا, اللہ کی قسم کھا رہا وہ گمراہ ہوئے. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, اور جانتے ہوئے یا انجانے وہ 72 فرقوں میں شامل ہو گیا جو ہلاک ہونے والے ہیں. اور یہ جو 72 فرقے ہیں اچھی طرح یاد رکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم نہیں دی کہ 72 فرقے میں بٹ جاؤ, آپ نے خبر دی ہے کہ یہ ہونے والا ہے, پہلی بات تو یہ. اور ہم نے کبھی نہیں کہا, اور نہ ہمارے علماء نے کبھی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرقوں میں بٹ جاؤ, فرقوں میں بٹنا تو حرام ہے. وَاَتَصْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جُمْعُ وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کا فرمان ہے اللہ رسی کو مضبوط سے تھام لو اور فرقے میں نہ بٹو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ بٹ جاؤ, یہ فرما رہے خبر دینے کہ ہونے والا ہے, کیا کرو؟ احتیاط کرو, فرقے میں کبھی نہ بٹنا. اور جو آپ سے دور ہونا چاہے, ہلاک ہونا چاہتا ہے, تو آپ کے ذریعے نجات کا ایک ذریعہ ہے, صحابہ کرام کے راستے کو تھامے رکھنا. بس جتنی بھی گروہ, اچھا دوسری بات یہ ہے, اس میں یہ نہ سمجھیں کہ 72 فرقے سارے کے سارے کافر ہیں, یعنی امت میں مرتد نہیں ہیں سارے, یاد رکھیں. ان میں بعض مرتد بھی ہیں, بعض ایسے بھی ہیں جو کفر عقائد نہیں رکھتے, یعنی بدعت تو کرتے ہیں, بدعت مکفر نہیں کرتے, لیکن گمراہ ضرور ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 72 ہیں تو یہ یہود نصارہ سے جا کے مل گئے, کافر ہیں سارے, سارے مرتد نہیں ہیں. اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں اشاعرہ کی بات کرتے ہیں, اشاعرہ کافر ہیں کیا؟ کس عالم نے کہا؟ ہم کہتے ہیں اشاعرہ کافر نہیں ہیں, اشاعرہ گمراہ ہیں اور 72 فرقے میں شامل ہیں, یاد رکھیں. اس لیے 72 فرقے والے سارے کے سارے کافر ہیں. بہرحال تو واپس درخت کی طرف واپس آتے ہیں, معذرت بعض اوقات میں تھوڑا باہر چلا جاتا ہوں, لیکن اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا طالب علم کے لیے. یہ علمی گفتگو ہوتی ہے, بعض عوام ناس تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ نماز کی بات ہو رہی ہے کہاں سے یہ بات میں بیچ میں آ گئے, لیکن یہ طالب علم کے لیے فائدہ ہوگا, اور عوام الناس کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا جب وہ سنیں گے کہ نماز کے مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے بعض علماء کے نزدیک, اس کی نوعیت کیا ہے. ہر اختلاف برابر یکساں نہیں ہوتا, بعض میں خاموش اختیار کرتے, بعض میں خاموش اختیار نہیں کر سکتے. یہ قوت دلیل کے اوپر مبنی ہوتا ہے, اور اختلاف کس سے کیا جا رہا ہے اس پر مبنی ہوتا ہے. یہ دو چیزیں یاد رکھیں, ایک تو مسئلہ کون سا جس میں اختلاف کیا جا رہا ہے, دوسری بات ہے کہ کس کے ساتھ یہ ہمارا اختلاف ہے. اگر سنت جماعت کا عالم ہے, اب علامہ البانی کو دیکھ لیں آپ, شیخ بن باز کے ان کا اختلاف ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ ہاتھ رکوع کے بعد کہاں ہونے چاہیے؟ سینے پہ. شیخ ابن عثیمین کا بھی یہی فرمان ہے کہ سینے پہ ہونے چاہیے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑنے چاہیے, بلکہ بدعت ہے. کتنی بڑی بات ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے اس کی گنجائش ہے. نمبر ایک, ایک فروع کی فروع کا مسئلہ ہے, دوسری بات اس کی واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے, تیسری بات یہ ہے کہ علامہ البانی معروف عالم ہے جنہیں زندگی ساری قرآن سنت سلف صحیح کے مفہوم سے, قرآن سنت سلف صحیح کے روشن منہج پر اپنی زندگی ساری گزاری ہے. اب اگر کوئی شخص کہے تو آپ کا اختلاف پھر فلاں شخص کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں امام بریلوی کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا اختلاف کیوں ہے؟ ہم کہ دونوں میں فرق ہے, علامہ البانی کو دیکھیں اور امام بریلوی کو دیکھیں. ایک شخص زندگی ساری شرک کی طرف دعوت دیتا رہا ہے اور کہتے ہیں میں نے جب بھی پکارو یا غوثی کہا, یعنی زندگی ساری کبھی اللہ یا اللہ کہا ہی نہیں ہے, ملفوظات میں الفاظ موجود ہیں جا کے دیکھ لیں. اور دوسرے شخص زندگی ساری, آپ مجھے علامہ البانی کا ایک قول دکھا دیں, ایک قول دکھا دیں. ان کی کیسٹ تقریباً 4-5 ہزار کے قریب کیسٹ ہے کتابوں کے علاوہ, ایک قول ان کا دکھا دے جہاں پر انہوں نے شرک کی مذمت نہ کی ہو. شرک کی دعوت, دعوت تو دور کی بات ہے, شرک کی مذمت, بدعت کی مذمت نہ کی ہو. اور ایک کیسٹ دکھا دے جہاں پر انہوں نے اپنی رائے بغیر کسی دلیل کے بیان کی ہو. دیکھیں دلیل تو ہے لیکن اس کا مفہوم کیسا ہے, اس میں اختلاف ہو جاتا ہے. سمجھنے میں ہم قاصر ہیں بعض اوقات, لیکن دلیل ہوتی ہے ہمارے علماء کے پاس الحمدللہ. جیسا فرماتے ہیں نمبر 3، ثم يخر ساجدا مكبرا، ثم يخر، پھر خر کہتے گر جائے، گرنے کو، گرنے کو، یخر ساجدا یعنی آسانی کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھیلا کر کے. بات اطمینان کی ہو رہی ہے نا، آپ اگر سختی کے ساتھ ایسے اٹھتے اٹھیں گے بیٹھیں گے تو اطمینان نہیں رہتا، خشوع بھی اتنا کام نہیں کرتا. ثم يخر ساجدا، بعض اوقات بعض اوقات یہوی ساجدا، یہوی یخر، ایک مطلب ہے کہ جلدی سے آپ سجدے کی طرف چلے جائیں. مکبرن، ساجدن مکبرن یعنی سجدے میں جاتے وقت ہی آپ نے تکبیر پڑھنی ہے، نہ پہلے اور نہ بعد میں. یخر ساجدن یعنی جو آپ سجدے میں جاتے رہیں، جو آپ جھکیں آپ کہیں اللہ اکبر، یعنی دونوں کے بیچ میں، یعنی کہ آپ کھڑے کہیں اللہ اکبر پھر سجدے میں جائیں. یا یہ بھی غلط ہے کہ آپ سجدہ کریں پھر کہیں اللہ اکبر. بات سمجھ آئی؟ یعنی یخر ساجدا مکبرا کا کیا مطلب ہے؟ حال کونہ ساجدا یعنی اس کے درمیان میں، اس حالت میں جب وہ سجدے میں جا رہا ہے تب وہ تکبیر پڑھ لے. ولا یرفع یدہ عند ھذا التکبیر، اور یہاں پر اپنے دونوں ہاتھ نہیں رفع کرے گا، نہیں اٹھائے گا. کب؟ جب وہ سجدے کی طرف جا رہا ہے. سنت کہاں تھی؟ رکوع سر اٹھانے کے بعد، بس پھر ہاتھ ہم نے کہاں پہ کیے؟ سینے پہ رکھ دیے. اب سجدے، اب تھوڑی دیر یہاں پہ وقفہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کھڑے ہو گئے اور پھر سجدہ کر لیا، نہیں، ایک رکن چھوٹ گیا. ایک ہے سر اٹھانا، دوسرا ہے اطمینان سے کھڑے رہنا، یہ دو مختلف رکن ہیں، یاد رکھیں. ارکان میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ، 14 ارکان تک دلیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو آپ کے ہاتھ سینے پہ ہیں، اب آپ نے سجدے پہ جانا ہے. اب یہاں پر یہ فرض نہیں کریں گے آپ دوبارہ، اب سجدے میں جائیں گے آپ. اچھا کیسے کریں گے سجدہ؟ جیسا فرماتے ہیں ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه، سب سے پہلے جب وہ رکوع کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے، جیسا فرماتے ہیں، اپنے گھٹنے پہلے رکھے گا، پھر اپنے ہاتھ، پھر اپنا سر، پھر اپنا ناک، یہ ترتیب ہے. اس میں دوسرا قول بھی ہے، ایک تو یہ قول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے ہاتھ ہیں اور پھر گھٹنے ہیں، اور اختلاف بھی اس میں، بھی اختلاف قوی اختلاف ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنے پہلے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے. دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے ہاتھ رکھتے پھر گھٹنے رکھتے. جس روایت میں گھٹنے کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، مختلف طرق ہیں، بہرحال بعض علماء حسن درجہ دیتے ہیں لیکن وہ روایت ضعیف ہے. جو ہاتھ والی روایت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنا پہلے رکھنا چاہیے، ان کی بات میں کر رہا ہوں، کہ یہاں پر قلب ہو گیا. قلب کو جانتے ہیں، حدیث میں ہم نے پڑھا، صلح حدیث میں، کہ الٹ الٹ ہو جائے، راوی کچھ کہنا چاہتا تھا تو اس کے منہ سے بات دوسری نکل آئی، اس کے مخالف الٹ بالکل. روایت نہیں آیا ہے کہ تمہیں سے کوئی شخص جب سجدے کے لیے جائے تو یوں نہ گرے جیسا کہ اونٹ بیٹھتا ہے، اپنے ہاتھ پہلے رکھ لے. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت جو ہے اس میں قلب ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے پھر ہاتھ رکھنے چاہیے، پہلے گھٹنے پھر ہاتھ. اور قلب کیسے ہوا ہے؟ کسی راوی سے کہنا گھٹنا چاہتا تھا، جیسے کہ وہ روایت ہے جو ضعیف ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں، لیکن راوی سے قلب ہو گیا، گھٹنے کی جگہ ہاتھ نکلے اس کے منہ سے اور ہاتھ کی بات کر لی. کیا قلب ہو سکتا ہے روایات میں؟ ہو سکتا ہے، ہوا ہے، مختلف حدیث میں آیا ہے. اور اس کی مزید تفصیل ارکان اسلام کی سیڈی جو ہے اس میں آپ دیکھیں، نماز کی مکمل تفصیل جو ہے وہاں پر آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اس پہ میں نے بات کی تھی. بہرحال تو جو قول راجح جو میں سمجھتا ہوں اللہ اعلم، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے اور واضح ہے. اگر کسی راوی سے قلب بھی ہوا ہے تو پھر وہ جانے، اس کا رب جانے. ہمارے سامنے جو ایک روایت ہے جو واضح ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، جو سندن بھی صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور جن کا یہ قول، ان کا قول بھی قوی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قلب ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ پہلے اپنے ہاتھ رکھتا ہے، گھٹنے نہیں رکھتا پہلے، تو اس لیے ہمیں حکم دیا کہ اونٹ کی مخالفت کرو، تو ہم کیسے ہاتھ رکھیں پہلے؟ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ راوی پر قلب ہوا ہے کہیں نہ کہیں پہ، اور راوی ثقہ ہے، دیکھ معصوم تھوڑی ہے راوی سے بعض اوقات، اور ایسے ہوا ہے. یعنی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب حساب ہوگا تو دوزخ میں جہنم میں جگہ خالی رہ جائے گی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نئی قوم پیدا کریں گے، اس وقت کے لیے اس کو ان کو عذاب دیں گے. ایک روایت یہ ہے صحیح بخاری میں. دوسری روایت میں ہے کہ جگہ خالی ہوگی جنت میں، ان کے اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کریں گے، جنت کو پورا کر دیں گے، بھر دیں گے. تیسری روایت میں آیا ہے کہ جگہ خالی جنت میں ہوگی، دوزخ میں بھی ہوگی. جنت میں اللہ تعالیٰ نئی قوم پیدا کریں گے، اور دوزخ میں اپنے پاؤں مبارک، قدم مبارک رکھیں گے. فتنزل باب الى باب فتقول قط قط، کیونکہ اس سے پہلے جہنم کہے گی هل من مزید، کہ کچھ اور ہے تو لاؤ. جہنم کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا. جو اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں قدم مبارک رکھیں گے تب ينزل باب الى باب، تو ایک دوسرے کے اندر وہ جمع ہو جائے گی اور کہے گی قط قط، اب کافی ہے، اب کافی ہے. تو اس روایت جب ہم نے جمع کی تو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک راوی سے قلب ہوا ہے. قلب کیا ہے؟ کہ اس کی بات الٹی نکلی. وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ جنت میں جگہ خالی، اس کے اللہ تعالیٰ قوم پیدا کریں گے، اس کے منہ سے نکل آیا کہ جہنم میں جگہ خالی ہے، اس کے لیے کوئی قوم پیدا کریں گے. بہرحال تو ان کے قول بھی قوی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی بڑی قوت اور مختلف دلائل بیان کی ہیں کہ پہلے گھٹنے رکھنے چاہیے، ہاتھ رکھنے چاہیے. لیکن جو صحیح قول میں سمجھتا ہوں، علامہ البانی بھی یہی فرماتے ہیں کہ پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، واللہ اعلم. اور یہ بھی اسی قوی اختلاف میں سے جو ابھی میں نے بیان، اس کی نوعیت بھی ایسی ہی ہے کہ ہاتھ سینے میں باندھنے چاہیے، چھوڑنے چاہیے. اور یہ بھی اختلاف ایسا ہی ہے کچھ. یہ جو بدو ہے وہ آپ سے مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ جو عرب ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ قلب ہوا ہے، وہ اونٹ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کی زندگی اونٹوں میں گزری ہے. شیخ بن باز بن عثیمین یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے ہاتھ پہلے ہوتے ہیں، اور وہ ہاتھ پہلے رکھتے ہیں، اور ان کے ان سے پہلے جتنے علماء گزرے ہیں جو زندگی سارے اونٹوں کے کام کرتے رہے ہیں. علامہ القیم بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان سے جا کے ملے ہیں وہ جو پرانے لوگ تھے، ان سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ اونٹ پہلے اپنے ہاتھ رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اعلم، مجھے یاد نہیں کہ وہ دیکھیں گھٹنے جو ہوتے ہیں، اگر عام لفظ دیکھا جائے تو جانور کے دونوں آگے بھی پیچھے گھٹنے کہے جاتے ہیں. انسانوں کے تو فرق ہے نا، یہ کوہنی ہے یا گھٹنا ہے، جانور گھٹنے کہے جاتے ہیں سارے. بات یہ ہو رہی ہے کہ اگلا حصہ یا پچھلا حصہ، اس پہ اختلاف ہوا ہے. بہرحال تو میں یہ جو قول راجح ہے وہ یہی ہے، واللہ اعلم. اس میں قوی اختلاف ہے بہرحال، لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنے چاہیے، واللہ اعلم. الٹے کی بات آئے گی آگے، ابھی سیدھا سمجھ لیں، الٹا بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ. یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے، یہ ابو داؤد میں روایت ہے، حدیث نمبر 480. گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، امام مالک، احمد حنبل، احمد شاکر وغیرہ ہم نے اختیار کیا ہے. ابن ابی داود نے بھی کہا میرا رجحان حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات ہیں، تو ہاتھ پہلے رکھنا چاہیے، اس کی ان علماء کے اقوال بھی ہیں. سجدہ پیشانی اور ناک زمین پر ٹکائیں یا لگائیں، یہ بخاری مسلم میں ہے. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھیں، ابو داؤد کی روایت میں ہے. سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، یعنی سجدہ کریں یہاں پر بھی ہو یا تھوڑا سا آگے ہو، یہ بھی درست ہے ابو داؤد کی روایت میں. سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبل رخ رکھیں، حاکم اور بیہقی کی روایت میں. سجدے میں دونوں ہتھیلے اور دونوں گھٹنے خوب زمین پر ٹکائیں لگائیں، یہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. ایڑیوں کو ملائیں، یہ بیہقی کی روایت میں آیا ہے صحیح سند کے ساتھ. اب یہی بات شاہ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. ثم اخر وساجد مكبرا ورفع يديه عند هذا التكبير ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه ويبسط كفيه على الارض اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دے زمین کے اوپر، بحذاء اذنيه اپنے کانوں کے برابر، او كتفيه یا کندھوں کے برابر، ويجعل اصابعهما الى جبهه الى جهه القبلة اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ قبلے کی طرف، رخ جو انگلیوں کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے. ويرفع ساعديه عن الارض ويجافع عضديه اور اپنے جو بازو ہیں وہ زمین سے اٹھا لے اور اپنے پیٹ سے ہٹا لے. ويجافع عضي عن جنبيه وبطنه عن فخذيه اور اپنا پیٹ رانوں سے دور کر دے. ويقول سبحان رب الاعلى ثلاثا اور تین مرتبہ سبحان رب الاعلى کہے. اور تیمت عثمان وغیرہ کہنے کی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے. جیسا فرماتے ویکثر من الدعاء فی سجودہ اور دعا کثرت سے کرے سجدے کی حالت میں. اچھا جو مختلف دعائیں ہیں سجدے میں، یہ تو سبحان رب الاعلیٰ ہے ہم جانتے ہیں، یہ مطلب پھر سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی صحیح بخاری مسلم میں، پھر سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی صحیح مسلم کی روایت میں ہے، پھر اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانته وسره، یہ سے مسلم کی روایت میں ہے. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت، یہ سے مسلم کی روایت میں ہے. ایک سے مسلم کی روایت میں اور دعا ہے، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا وعظمني نورا. اور مختلف دعائیں ہیں برحال مختلف احد کی کتابوں میں. اس کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں اچھا ان کے علاوہ کوئی اور دعا بھی آپ مانگنا چاہیں تو مانگ سکتے ہیں، کوئی اور دعا آپ مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں سجدے کی حالت میں، اس کی اجازت ہے انشاءاللہ. جیسے کہ مشہور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا چاہیے، تو اس شخص نے کہا مرافقتک فی الجنہ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ساتھ جنت میں چاہیے. دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، جنت میں آپ تو نبی ہیں، آپ تو اہل علیین میں ہوں گے، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ڈیمانڈ دیکھیں، دنیا کی کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی، گھر میں کچھ کھانے کو ہے پینے کو ہے یا نہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اتنا ہے، دل اتنا جڑ چکا ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اعنی علی نفسی بکثرت السجود، سجدے زیادہ کیا کرو، اپنے نفس پر مجھے اعانت کرو کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو. جی بارک اللہ، ربیع بن کعب صحابی کا نام ہے. سجدے میں جو دعا مانگنی ہے عربی میں یا کسی اور زبان میں، یاد رکھیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فتح الباری میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اور دیگر علماء ان سب روایات کو جمع کرنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دعا آپ مانگیں میں کوئی حرج نہیں ہے. عربی میں مستحب ہے بہتر ہے, دوسری زبان میں بھی مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ بعض علماء اختلاف کرتے ہیں کہ صرف عربی میں مانگنی چاہیے. ہمیں کہتے ہیں کہ ایک چائنیز ابھی مسلمان ہوا ہے اور عربی میں کیسے دعا مانگے گا, وہ تو مشکل سے سورہ فاتحہ اور جو نماز کے مختلف اذکار ہیں وہ تو پڑھتا ہے. لیکن ہم اس کو یہ بھی کہیں کہ دعا بھی آپ نے صرف عربی میں ہی مانگنی ہے تو مشکل ہے. تو جب اس کی اجازت ہے کہ زیادہ تر بندہ, دوسری دلیل یہ ہے کہ زیادہ تر بندہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتے, فاکثروا فی الدعاء. اس روایت میں ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے اگرچہ کسی اور زبان میں کیوں نہ ہو. واللہ اعلم. اچھا, قرآن کی دعا, قرآن مجید کا پڑھنا منع ہے. رکوع میں سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہے وہ آپ نہیں پڑھ سکتے رکوع اور سجدے کی حالت میں. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, خبردار میں رکوع اور سجدے میں قرآن حکیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہوں. لیکن جب آپ سجدے میں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یہاں پر آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی, یہاں پر آپ نے دعا مانگی ہے. دونوں میں فرق ہے. قرآن کی تلاوت منع ہے, لیکن وہ دعائیں جو دعائیں ہیں جو آپ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھتے وہ جائز ہیں. انشاءاللہ علماء فرماتے ہیں کیونکہ یہ دعا ہے تو ایسی دعا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو ممانعت ہے وہ قرآن جیت کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے, اور یہ دعا ہے تو آپ سجدے میں بھی ایسی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. اللہ اعلم. جیسا فرماتے ہیں تم یرفع رأسہ مکبرا ولا يرفع یدیہ, پھر سجدے کے بعد جب اٹھ کے بیٹھے گا اپنا سر اٹھائے گا تکبیر پڑھتے ہوئے, ولا يرفع یدیہ, اور یہاں پر اپنے دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ویجلس مفترشا یسراہ ناصبا یمناہ جاعلا اصابعہ الی القبلہ, ویجلس, بیٹھ جائے گا, مفترشا افتراش کی حالت میں. افتراش کی حالت کیا ہے؟ مفترشا یسراہ, بایاں پاؤں بچھا دے گا, افتراش کے دن بچھانے کو, بایاں پاؤں بچھا دے گا اور اس پہ بیٹھ جائے گا. ناصبن یمناہ, ناصبن کھڑا کرنا, یمناہ دایاں پاؤں, جعل اصابعہ الی القبلہ, اور دایاں پاؤں کی انگلیاں جو قبلے کی طرف ہونی چاہیے. یہ ہے افتراش کی حالت, افتراش سے بیٹھنا. اس کو قاعدہ اولی بھی کہتے ہیں, اور یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جو میں نے بیان کیا کس طریقے سے بیٹھنا ہے, افتراش کی جو دلیل ہے. اور یہ جلسہ استراحت اسے استراحت کہتے ہیں. جلسہ استراحت جو دو سجدوں کے بیچ میں ہے, اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے پھر آپ دوسرا سجدہ کرنا, تو یہ بیٹھنا اس کو افتراش کہتے ہیں. پھر ایسا فرماتے ہیں, وَيَجْعَلْ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ مَبْسُوطَتَيْنِ, اور اپنے ہاتھ کہاں رکھے گا؟ اپنے دونوں رانوں پر, فخذین یعنی دونوں رانوں پر, مبسوطتین سیدھی بسط کے ساتھ, واصابعہما للقبلہ, اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جو ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا, یعنی ایسے نہیں ہونے چاہیے, قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے انگلیوں کا سیدھا. ویقول, اور یہ کہ رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی, وہ دوسری روایت میں آئے ہیں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی, اور یہ ابو داود ترمذی اور ابن ماجہ کی سب روایت کو جمع کرنے کے بعد یہ سارے الفاظ ملیں گے. اگر آپ ان روایتوں کو الگ الگ سے دیکھیں گے تو بعض میں بعض الفاظ نہیں ہیں. ان تینوں کو آپ اگر ملائیں گے, ابو داود ترمذی اور ابن ماجہ کو, کوئی حرج نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا اس کے بعد ثم يسجد الثانية كالأولى, پھر دوسرا سجدہ کریں جیسے پہلے کیا تھا. ثم ينهض مكبرا, پھر اس کے کھڑا ہو جائے تکبیر کہتے ہوئے, لركعة الثانية, دوسری رکعت کے لیے. ويأتي بها كالأولى لكن لا يستفتح, اور پہلی رکعت کی طرح ہی اب دوسری رکعت میں کرے کھڑے ہونے کے بعد, سوائے دعائے استفتاح کے. لا استفتح یعنی دعائے استفتاح نہیں پڑے گا اب دوسری رکعت کے آغاز میں. اب تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, جس کے پاس کتاب ہے, کہ رکوع کی صورت بھی آ گئی ہے, ہاتھ کیسے رکھے ہوئے ہیں, سجدہ کیسے کیا ہوا ہے, یہ صحیح طریقے ہیں. جي
ہاں
انشاءاللہ ٹائم دیکھ رہا ہوں کتنا ٹائم ہو گیا دیکھا ذرا آج کے درس میں اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں پھر پورا کریں گے ایک رکعت ہو گئی ہے آگے نماز کیسے پڑھنی ہے اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم علی الحمد للہ وصلی اللہ علیہ وسلم علی وصحبہ اجمعین. ایک سوال ہے, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, نماز سفر سمت 243 سے 247 تک وضاحت کر دیں. اب اتنا تو لمبا اس تھوڑے سے وقت میں نہیں پڑھ سکتا ہوں, میں پتہ نہیں سوال کیا ہے, اگر سوال ہوتا تو زیادہ آسان ہوتا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز سفر جو ہے اس میں آپ قصر بھی کر سکتے ہیں, جمع بھی کر سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نماز سفر جو قصر ہے سفر میں وہ تب تھا جب دشمنوں کا ڈر تھا اور غلبہ تھا, اب تو ہم الحمدللہ امن و امان میں رہتے ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے, اسے قبول کرو. تو سفر میں آپ نماز قصر کریں, آپ نماز جمع کریں, دونوں درست ہیں, اس کے دلائل موجود ہیں. اگر کوئی خاص سوال ہے تو میں گزارش بہن سے کرتا ہوں کہ سوال بھیج دیں, اس کا جواب دیا جائے گا. پورا پڑھ کے اس کی وضاحت کرنا, میں دیکھوں کہ 4-5 صفحے ہیں, مشکل ہے, تھوڑے سے وقت میں مشکل ہے. واللہ اعلم. جمع جو ہے یاد رکھیں وہ ظہر عصر کے ساتھ مغرب عشاء کے ساتھ, فجر کی نماز جمع نہیں کی جاتی, وہ فرد الگ نماز ہے. سفر کہلاتا ہے, قصر کرنا چاہیے. لیکن جب آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اب آپ نماز مکمل پڑھیں, چاہے کہ آپ مسافر کیوں نہ ہوں, وہ نماز با جماعت پڑھنا یہ واجب ہے, اور سفر میں زیادہ بہتر ہے. مسافر واجب نہیں, یاد رکھیں, لیکن زیادہ بہتر ہے کہ مسافر بھی با جماعت نماز ادا کرے. اگر سفر کی وجہ سے با جماعت نماز ادا نہیں کر سکتے, اس پر کوئی گناہ نہیں, کیونکہ سفر عذر ہے شرعی کہ کوئی شخص نماز با جماعت نہ ادا کرے. لیکن بہتر کیا ہے مسافر کے لیے؟ زیادہ افضل, زیادہ درجہ, زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ امام کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرے, اور امام کے پیچھے مکمل نماز پڑھے گا, چار کی جگہ دو نہیں پڑھے گا, الا کہ وہ خود امامت کرے اور اس کے پیچھے مقتدی جو ہیں وہ پوری پڑھیں گے. امام جو ہے اگر مسافر ہے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا, پیچھے جو ہے وہ چار رکعت پوری اب نماز پوری کریں گے. امام کے ساتھ اگر ایک رکعت مل جاتی ہے تو آپ پوری کریں گے, چار پوری کریں گے, ایک نہیں پڑھیں گے, تین بعد میں پڑھیں گے, کیونکہ امام کی اقتداء فرض ہے. سفر کے متعلق جو بعض فقہ فرماتے ہیں کہ اس کے کوئی خاص مدت 3 دن یا 4 دن یا خاص ڈسٹنس 80 یا 83 کلومیٹر, شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی واضح دلیل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر غزوہ تبوک میں مختلف دن رہے, 15 دن, 17 دن, 19 دن, ان سب دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز قصر کرتے رہے سفر کی حالت ہی. اور یہ بھی ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر 4 میل کے فاصلے پہ جاتے تب بھی قصر نماز پڑھتے. مدینہ سے 4 میل کا فاصلہ کیا ہوتا ہے اب, یہ بھی ثابت ہے. اور صحابہ کرام سے اور بعض سلف صالحین سے بھی ثابت ہے کہ 2-2 مہینے تک بھی اگر وہ کسی جگہ پہ رہتے, یعنی صرف 4 دن کا متخصص نہیں ہے کہ جس نے 4 دن رہنا ہے یا اس سے زیادہ رہنا ہے تب وہ قصر کرنا نہیں, پھر وہ 3 دن کے بعد مقیم بن جاتا ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. 2-2 مہینے سفر کی وجہ سے برف باری ہو گئی, خراسان کی طرف گئے, راستہ بند ہو گیا, 2 مہینے تک امام مسروخ فرماتے کہ میں قصر کرتا. امام انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جب وہ کسی جگہ سفر پہ گئے راستہ بند ہو تو انہوں نے بھی 2 مہینے تک نماز قصر پڑھتے رہے. تو یہ جو ڈسٹنس ہے خاص, اور یہ صرف آسانی کے لیے ہے تاکہ نمازی یہ سمجھ لے کہ کتنے فاصلے کے بعد میں نے قصر کرنی ہے, ورنہ اس کی واضح کوئی دلیل بھی نہیں. واللہ اعلم. اب بات سفر کی آگے, ہم درس سے کافی دور چلے گئے ہیں, تفصیل آگے سفر کی نماز آ گیا درس، آپ جلدی نہ کریں، اب اس درس میں کوئی سوال چھوڑے اگلے درس میں انشاءاللہ، کیونکہ اگلا جو درس ہے عقیدے کا وہ تھوڑا لمبا بھی ہے اور آپ ابھی سے تھک گئے ہیں تو آگے پتہ نہیں کیا کریں گے آپ. کہاں پہ؟ سورۃ فاتحہ کے بعد نہیں، تین آیت کی کوئی دلیل نہیں. علماء فرماتے ہیں اگر چھوٹی پڑھیں تو تین پڑھیں، آپ پانچ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو، ایک لمبی آیت یا تین چھوٹی آیتیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ قرت ہو. آپ پڑھتے ہیں یاسین، بس رکوع کر لیا، یہ کیا پڑھا آپ نے؟ آپ کچھ پڑھیں تو صحیح، قرآن کی تلاوت تو ہو. یا حامیم، الف لام میم، یہ کیا ہے؟ آپ نے پڑھنا تین، کم سے کم تین آیتیں تو پڑھیں. یاسین والقرآن الحکیم انک للمرسلین، چلے کچھ پڑھ تو لیا ہے. کوئی بھائی کا یہ سوال ہے، پھر بہن ناراض ہوتی ہے، میں سوال پڑھتا نہیں بھول جاتا ہوں، آپ مجھے یاد دلایا کرے، اللہ کو جزائے خیر دے. سوال یہ ہے بھائی کا کہ اگر کوئی شخص نماز میں کوئی سورت پڑھے تو کیا یہ ضروری ہے کہ دوسری رکعت میں دو، کم سے کم دو سورتوں کا گیپ ہو پھر سورت پڑھے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے، آپ جو سورت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید پورے کا پورا. بعضوں کو سورت لہب نہیں پڑھنی چاہیے. سورت لہب کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ کہتے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کا ذکر ہے اور جہنم کی وعید ہے، عذاب کی وعید ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ، پہلے یہ سن لیں آپ، یہ کہاں کی عقل ہے اور کہاں کا انصاف ہے میں نہیں جانتا ہوں. قرآن مجید کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے اور سورہ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک یہ پورا کا پورا مکمل قرآن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے رہے اور پڑھاتے رہے، صحابہ کرام زندگی ساری قرآن پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، تابعین زندگی ساری قرآن پڑھتے رہے پڑھاتے رہے. اللہ کی قسم ایک سے بھی ثابت نہیں انہوں نے ایک مرتبہ کہا سورۃ لہب نہ پڑھا کرے، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. کیا آپ لوگ زیادہ غیرت مند ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو زیادہ غیرت تھی؟ اور پھر یہ غیرت کس چیز کی آپ کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ایک شخص کفر پہ مر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ساری تکلیفیں دی ہیں، اور یہ سورت کب اتری جانتے ہیں آپ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آواز دی، سب جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تم لوگوں کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو یقین کرو گے کہ نہیں؟ کیونکہ آپ صادق الامین ہیں، کیسے نہیں کریں گے؟ یعنی یہ کون سا آپ امتحان ہم سے لینا چاہتے ہیں؟ یعنی ایک سچا انسان آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے فلاں چیز ہونے والی، آپ مانیں گے نہیں مانیں گے؟ مانیں گے، تو یہ کون سی بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرمانا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایک شدید عذاب کے درمیان میں آپ کو آگاہ کرنے آیا ہوں، بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ اور توبہ کر کلمہ پڑھ لو. تو باقی لوگ بھی کھڑے تھے، سب نے خاموشی اختیار کی. ابو لہب صاحب نے کیا کہا؟ تبا لک سائر الیوم، اے محمد نعوذ باللہ تو ہلاک ہو جائے، سارا دن ہلاک ہو جائے. الحدہ جماعت ہے نا، کیسے ہمیں جمع کیا تھا صرف یہ بتانے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان سے اس سورت کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب تو کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اکیلے ہیں مکہ میں، یہ نہیں سمجھنا کہ اس دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے، ساتھ میں آسمان سے اللہ تعالیٰ دفاع اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کر رہے ہیں. اے ابو لہب تو ہلاک ہو، تبت یدا، ہلاک ہو چکے ہیں ابی لہب وتب، اور ضرور ہلاک ہو گئے. ان کی زندگی میں ان کو یہ بشارت دی گئی، ان کے لیے بشارت ہے کہ تمہارے ہاتھ یدا، کیا قیامت کے دن صرف ہاتھ ہی ہلاک ہوں گے، پورا بلاب ہلاک ہوگا؟ تو عربی زبان بعض اوقات جزء کو لیتے ہیں اور مطلب کل ہوتا ہے. عربی زبان میں ید کا مطلب یہ نہیں صرف ہاتھ، بلکہ کیونکہ ہاتھ کا لفظ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر انسان اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے، رب الحب نے بھی زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھ اور زبان دونوں سے تکلیف دی. تو میرے بھائی، آپ سورۃ لہب پڑھیں، اب جو بھی سورت پڑھنا چاہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. جو منع کرتے ہیں لوگوں کو، ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. ہاں ترتیب کی بات جہاں تک ہے, ہاں ترتیب جو ہے وہ مستحب ہے, لیکن اگر آپ ترتیب کو الٹا کر دیں تو نماز باطل نہیں ہوتی, مکروہ ضرور ہے لیکن جی ہاں دوسری رقم مسنون یہ ہے, اگر آپ نے شروع میں الم ترا سورت فیل پڑھی ہے تو بعد اس کے بعد والے پڑھیں, کوئی بھی اس سے پہلے پڑھتے ہیں تو اسے تنقیس کہتے ہیں جو بعض علماء کے نزدیک مکروہ ہے. جی ہاں یہ ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں مکروہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑھی, پھر سورت نساء پڑھی, پھر سورت آل عمران پڑھی قیام میں. جو یہ کہتے ہیں مکروہ وہ یہ جواب دیتے ہیں اس دلیل کا کہ یہ تب تھا جب قرآن جمع نہیں ہوا تھا. قرآن جمع ہوا تھا کیا؟ قرآن کی ترتیب ابھی نہیں آئی, لیکن جب قرآن کی ترتیب صحابہ کرام جمع کر لی ہے, اس پہ اجماع ہو گیا ہے, تب جائز نہیں کہ کوئی اس ترتیب کو تبدیل کرے. تو یہ ان کی دلیل ہے. جی ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن جمع کرنے سے پہلے کی دلائل ہیں ساری, یہ ان کے دلائل ہیں. یا علماء کا دو اقوال ہیں, بعض فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے, بعض فرماتے ہیں مکروہ نہیں ہے, وہ دونوں قول قوی ہیں. بہرحال اگر اس کو ترتیب سے پڑھا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نہیں کہہ رہے نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ عمل کیا, ہرگز نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ عمل نہیں کیا. بات میں نہیں سمجھے, جب اس طریقے سے ترتیب میں فرق تھا تب قرآن جمع نہیں ہوا تھا, نہیں جمع ہوا تھا قرآن. لیکن ان کے بعد ہمارے لیے کیا ہے, جب صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ قرآن کی ترتیب یہ ہے, ہم اس ترتیب کے خلاف کریں, تب بعض علماء فرماتے کہ یہ مکروہ. وہ کہاں مکروہ تھا, نعوذ باللہ من ذلک. اگر کسی نے ایسی بات سمجھی ہے مجھ سے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے ایسا کہا ہے کوئی؟ ہاں الحمدللہ. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسے عمل نہیں کرتے نعوذ باللہ جو مکروہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گو کا کھانا مکروہ ہے. میں بات آسان کر دوں, اگر مکروہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں نہ کرتے؟ کیوں منع کرتے جانتے ہیں آپ؟ مکروہ کا مطلب کیا ہے جی؟ اگر آپ وہ عمل کر لیتے ہیں تو گناہ نہیں, اگر نہیں کرتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صاحب سید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے کہ آپ کرتے رہو کیونکہ گناہ نہیں ہے اور ثواب عظیم سے بچ جاؤ؟ کیا خیال ہے؟ بلکہ کیوں نہیں کھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وضاحت فرمائیے کہ ہمارے یہاں زیادہ نہیں پایا جائے تو ہم کھاتے نہیں ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. اب اگر کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ چھوڑ دیتے تو کوئی حرج نہیں. واللہ اعلم.